بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سمعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات انٹرنیٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، اس سائٹ پہ آپ ہماری آرکائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور تازہ ترین خبریں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، پاکستان میں جاری اپوزیشن کی تحریک، پی ڈی ایم کے حالیہ جلسوں اور اجتماعات کے بارے میں سیاسی تبصرہ اور انٹرویو، نیز امریکہ میں کرونا سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ آج کے نیم نگاہ میں شامل رہے گی۔ سامعین، نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد دعائے کمیل کے منظوم ترجمے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام اسوہ بشریت۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ اگلے مہینے کی ابتدا سے 30% ایرانی صارفین کے لیے گیس اور پانی مفت ہوگا۔ ایران اور افغانستان کے صدور کی آن لائن شرکت سے 140 کلومیٹر طویل خاف ہرات ریلوے لائن کا افتتاح ہو گیا ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ اموات کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر حزب اختلاف کو خبردار کیا ہے کہ جلسے اور جلوسوں سے عوام کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اور ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک میں شدت آ گئی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کی نشست میں اگلے ہجری شمسی سال کا بجٹ بل مقررہ وقت سے پہلے پارلیمنٹ میں بھیجے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کا بجٹ بڑا اہم ہے اور حکومت نے پچھلے 7 برسوں میں جو بجٹ پیش کیے ہیں ان سے کسی حد تک الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال کے بجٹ کا ایک پیغام ملک کے کمزور طبقوں اور کم آمدنی والے افراد کی امداد پر مبنی ہے، اور اس بجٹ میں پسماندہ طبقوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے آج پانی اور گیس کے سلسلے میں 2 تجاویز پاس کی ہیں، اور یہ تجاویز اس تجویز جیسی ہیں جو ہم نے بجلی کے سلسلے میں منظور کی تھیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس تجویز میں ہم نے لوگوں کو بجلی کے استعمال میں کفایت شعاری کی دعوت دیتے ہوئے ان کے لیے انعام کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر ان کا بجلی کا استعمال اعلان کردہ یونٹ سے کم ہوا تو انہیں بجلی کا بل ادا نہیں کرنا ہوگا، یعنی انہیں بجلی بالکل مفت مل جائے گی۔ صدر روحانی نے بتایا کہ اس سال کے اواخر میں اور اگلے سال ملک کے 30% عوام کو بجلی بالکل مفت ملے گی، اور گیس کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے کے گیس کا بل جو اگلے سال کے اوائل میں بھرنا ہوگا 30% لوگوں کے لیے مفت ہوگا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ پانی کے سلسلے میں بھی یہی منصوبہ ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے پانی کی سپلائی مفت ہو جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی امریکہ کا فرض ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنے وعدوں اور فرائض پر عمل کرتے ہوئے اس بین الاقوامی معاہدے میں واپسی کی شرائط پوری کرے اور پھر مراعات حاصل کرے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے عصر حیات آن لائن پروگرام میں شرکت اور ارمان میڈیا ثقافتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے ایران کے خلاف عالمی سیکیورٹی اتحاد کو شکست ملی ہے، اور اسی بنا پر امریکہ اور اسرائیل کو تشویش لاحق ہے، اس لیے کہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت نے ایرانوفوبیا کے ذریعے ایران کے خلاف عالمی اتحاد قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ 6 ملکوں پر مشتمل سلامتی کونسل کی حمایت کے ساتھ طے پانے والا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، اور 104 صفحات پر مشتمل اس کی دستاویزات اتنی پختہ اور مستحکم طور پر تیار کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ 4 برسوں کے دوران اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے، اور اب تک کوئی بھی فریق یہ بات نہیں کہہ سکا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے، اور اقوام متحدہ کے منشور کی شک نمبر 25 کے مطابق اسے چاہیے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے، اور اگر امریکہ ایٹمی معاہدے کبھی دوبارہ رکن بننا چاہتا ہے تو اسے رکنیت کی تمام شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایٹمی معاہدے میں واشنگٹن کی واپسی کے لیے بعض مسائل، من جملہ ایران کے میزائل پروگرام پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ایران اور افغانستان کے صدور کی آن لائن شرکت سے 140 کلومیٹر طویل خوف ہرات ریلوے لائن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کے روز خوف ہرات ریلوے لائن کی افتتاحی تقریب سے اپنے آن لائن خطاب میں افغانستان کے صدر اور افغان عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ایران اور افغانستان کی عظیم قوموں کے لیے اہم دن ہے۔ ایسی دو قومیں جو مشترکہ تاریخی اور دینی ثقافت کی حامل ہیں اور ایک ہی علاقے میں ایک دوسرے کا پڑوسی بن کر جنہوں نے اپنی اخوت و برادری اور اچھی ہمسائیگی کا تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور افغانستان کے تعلقات دلی رجحان، مشترکہ اقدار اور کوششوں کے ذریعے ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں، اور آج دونوں ملکوں کی قوموں کی تاریخی تعلقات کا ایک اور اہم دن ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے بھی اپنے آن لائن خطاب میں دونوں ملکوں کے درمیان ریلوے لائن کے اس پروجیکٹ کو حیاتی اور تاریخی قرار دیا، اور کہا کہ اس اہم ریلوے لائن کا افتتاح دونوں ملکوں کے علاقوں کو ریلوے لائن کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑنے اور مستقبل میں اقتصادی مفادات کے حصول سے متعلق انجام پانے والی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ ایران میں کرونا اموات میں 40% سے زائد کی کمی آئی ہے۔ سعید نمکی نے عالمی ادارہ صحت کے مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کے ملکوں کے وزرائے صحت کی شرکت سے منعقدہ آن لائن اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ حالیہ دو ہفتوں میں ایران میں یومیہ کرونا اموات کی تعداد 500 سے کم ہو کر 300 سے کم رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے مقامی، علاقائی اور عالمی سطح پر بہت سے دروس ملے ہیں جن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کسی بھی وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری میں آمادگی نہیں پائی جاتی۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ کرونا نے دنیا کے تمام ملکوں کو اس طرف متوجہ کرایا ہے کہ کسی بھی وبائی مرض کا مقابلہ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قیادت، یکجہتی، ہم آہنگی اور ضرورت کے وسائل اور آلات فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 10,000 سے زائد معاملات سامنے آئے، جبکہ 284 افراد کرونا سے انتقال کر گئے۔ سیما سعدات لاری نے بتایا کہ اب تک 10,83,023 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 51,496 جاں بحق اور 7,78,160 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ اموات کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 3,000 سے زائد لوگ کرونا سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق بدھ کے روز امریکہ میں کرونا سے 3,142 افراد جان کی بازی ہار گئے، جو 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ میں ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے سانحے میں 11 ہائی جیکروں سمیت 2,996 افراد مارے گئے تھے۔ بدھ 10 دسمبر کو کرونا سے ہونے والی ہلاکتیں بھی امریکہ میں اب تک اس بیماری سے ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ بدھ کو ایک دن میں 2,800 امریکی شہری کرونا سے ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کرونا کے 1,50,00,000 مریضوں کے ساتھ دنیا میں بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر حزب اختلاف کو خبردار کیا ہے کہ جلسے اور جلوسوں سے عوام کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ پاکستانی ابلاغیاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس ہوا۔ انہوں نے اس اجلاس میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کو مخاطب کر کے کہا کہ جلسوں اور جلوسوں سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عوام کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت ملک کرونا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہے جو پہلی لہر سے زیادہ شدید ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب کہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو کرونا تیزی سے پھیلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ملتان جلسے کے بعد 64% اسپتالوں کے بستر بھر گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب کہیں کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اس کے 10 روز بعد اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کے اسپتالوں میں 40% مریض کرونا کے ہیں۔ انہوں نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے اپیل کی کہ اپنے جلسوں اور جلوسوں کے پروگرام 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیں تاکہ عوام کی جانیں بچائی جا سکیں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کے مقابلے میں شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کو کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد جمعرات کو متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی اور شفا یابی میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 31,521 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 97,66,000 ہو گئی۔ اس دوران مزید 412 افراد کرونا کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہو گئے، جس کے بعد اس موذی وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 141,772 ہو گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے سب سے زیادہ اموات کا اندراج مہاراشٹر میں کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک میں شدت آ گئی ہے اور دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ مختلف ریاستوں سے ملنے والی دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے احتجاجی دھرنا اور سڑک جام جمعرات کو 15 دن بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کسان سردی کی شدت کے باوجود وہاں سے ہٹنے پر تیار نہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ مہینوں کا راشن لے کر آئے ہیں اور کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ یاد رہے مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں جو ناکام رہے۔ حکومت نے متنازع قوانین میں بعض اصلاحات کی پیشکش کی تھی جس کو کسانوں نے مسترد کر دیا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا کے تینوں متنازع قوانین کو منسوخ کرے۔ مذاکرات کے آخری دور کی ناکامی کے بعد دھرنے پر بیٹھے کسانوں کا رویہ مزید سخت ہو گیا ہے۔ کسانوں نے 12 دسمبر سے دہلی آنے والی مختلف اہم شاہراہوں کو بند کر دینے اور 14 دسمبر کو وسیع تر بھارت بند کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سامعین، پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما سردار نزاکت نے ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت سے پی ڈی ایم کی تحریک کے بنیادی ایجنڈے کے بارے میں گفتگو کی ہے، سماعت فرمائیں۔
نزاکت صاحب، پی ڈی ایم کی تحریک کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟
دیکھیں، پی ڈی ایم کی تحریک کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں جو انفارچونیٹلی 2018 میں الیکشن ہوئے، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ فیک الیکشن تھا۔ پاکستان کے اوپر عمران خان جیسے نااہل آدمی کو مسلط کیا گیا اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جو جس طرح کے فیک الیکشن ہوا اور اس کی صورت میں عمران خان کو مسلط کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سلیکٹ پرائم منسٹر ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو کام کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، کہ جو ضروریات زندگی ہیں، جو چینی 55 روپے کلو تھی، آج وہ 110 روپے کلو مل رہی ہے، جو آٹے کی پرائسز بھی وہ ڈبل ہو چکی ہیں۔ آلموسٹ جتنی تھی پاکستان کے اندر جو ضروریات زندگی ہیں وہ ساری ڈبل ہو چکی ہے، اور جو دوائیوں کی قیمتیں وہ 600% زیادہ مہنگی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نااہل آدمی کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر مثال کے طور پہ پی ڈی ایم کا اگر پروٹیسٹ نہ بھی ہوتا، پی ڈی ایم اس کو لیڈ نہ بھی کر رہی ہوتی، لیکن پاکستان کے لوگ کب تک اس چیز کو برداشت کریں گے؟ پا, पाकिस्तान के लोग कब तक महंगाई, बेरोजगारी, और आपने देखा कि पिशावर के अंदर जिस तरह ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 6-7 लोग की हलाकतें हुई हैं, वो इस नायल हुकूमत की वजह से। मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान के को जिन लोगों ने मुसल्लत किया है, ये बदवाएं आज जो पाकिस्तान के लोगों के दिलों से निकल रही है, ना कि सिर्फ इमरान खान की नायल हुकूमत को बल्कि उनको भी ये बदवाएं लग रही है। तो ये सारे मोटिव है जिस बुनियाद के ऊपर पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, और इंशाल्लाह मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि
सरदार साहब
से पहले देखिए
हुकूमत के
पाकिस्तान के ऊपर खत्म होगी।
हुकूमत के अराकीन का ये कहना है कि आपने अपने किसी भी जलसे में आवाम के मसाइल नहीं उठाए हैं,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह आइंदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे।
आप इस बारे में क्या कहेंगे जो पीडीएम के रहनुमाओं पर, पीडीएम के जलसों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने किसी भी जलसे में आवाम के मसाइल तो उठाए ही नहीं, न महंगाई का मसला उठाया, न आवाम की मुश्किलात का मसला उठाया, उनका तो सिर्फ एक नारा था, गो इमरान गो।
देखिए गो इमरान गो ही पाकिस्तान के लोग मसाइल का हल, गो इमरान गो है, और जो पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उनको उनकी जो नाकामी है, उनको जो उनकी जो सारी जो उनको उनको जो बैक साइड पे करने की जो तहरीक है, वो ही बेसिकली महंगाई, बेरोजगारी और तो लाकानूनियत, और जो दवाओं जो जिंदगी को सेव करने वाली अदवियात है उनको अगर पाकिस्तान के अंदर उनको अगर सेव करेंगे, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर बनाएंगे, तो वो इमरान खान का उसके लिए जाना जरूरी है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये चीजें तो जब खत्म होंगी, जब इमरान खान जैसे नायल लोग पाकिस्तान से चले जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहाल होगा, तब जाके पाकिस्तान के अंदर से ये बेरोजगारी खत्म होगी। ये इस चीज की गमबाजी करती है, जब हम गो इमरान गो कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई खत्म होगी इंशाल्लाह।
तुर्की शामी फौज के मुहासरे में आए अपने फौजी अड्डे खाली कराने पर मजबूर हो गया है। हलब में मौजूदा मकामी हलकों ने बताया कि खान तुमान, अर रशीदैन और अर सरफान में से तुर्क अफवाज ने इनखिला शुरू कर दिया है। तुर्की के ये तीनों फौजी अड्डे इस वक्त मुकम्मल तौर से शामी फौज के मुहासरे में, जिसके पेश नज़र अंकरा शाम के शिमाली इलाकों में मौजूद अपने दीगर अड्डों की मानद खान तुमान, अर रशीदैन और अल सरमान से अपने फौजियों को निकालने पर मजबूर हो गया है। ज़राए के मुताबिक अजरबा और एस में वाकई तुर्की के फौजी अड्डे भी इस वक्त शामी फौज के मुहासरे में हैं। अलबत्ता ज़राए का कहना है कि तुर्की के फौजी इदलिब के जनूबी इलाके और हिमा के मजाफात में तैनात किए जाएंगे। गासिब सिनिटोले के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप तेलाबी पहुंच गई। एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा में मुब्तला है, अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से वैक्सीन की जखीरा अंदोजी की खबरें मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने इंकशाफ किया है कि 70 तरक्की पजीर ममालिक में सिर्फ 10% अफराद ही को वैक्सीन मुयसर होगी। वैक्सीन से मुतालिक आलमी इदारों ने खबरदार किया है कि अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना वायरस की वैक्सीन जखीरा करके अवाम को महरूम रखने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जबकि 70 तरक्की पजीर ममालिक में सिर्फ 10% अफराद ही को वैक्सीन मुयसर होगी। दूसरी जानब खुद साख्ता इसराइली हुकूमत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी दवा साज कंपनी की तरफ से वैक्सीन की पहली खेप मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक एक बाज़ाब्ता तकरीब के दौरान सैन्य हुकूमत के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने, जिन्हें आजकल अपने मुखालिफीन की जानिब से शदीद तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है, एयरपोर्ट जाकर वैक्सीन की खेप तहवील में ली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कोरोना वैक्सीन की तैयारी और पैदावार में बाज़ दौलतमंद मुल्कों के कौम परस्ताना रवैये पर सख्त तनकीद की है। गोतरिश ने कोरोना से बचाव के टीके की तैयारी और इस वैक्सीन तक दस्तरसी में बाज मुल्कों के कौम परस्ताना रवैये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि इस वक्त इस बात का मुशाहिदा किया जा रहा है कि बाज ममालिक सिर्फ अपने मुल्क के शहरियों को कोरोना वैक्सीन फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इससे कबल भी ऐलान किया था कि कोरोना वैक्सीन तैयार होने की सूरत में उसे दुनिया के तमाम लोगों की दस्तरस में होना चाहिए। और सामने इसी के साथ ही रेडियो तेहरान से खबरें खत्म हुई। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هاد الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند انگوشت کے ایک اشارے سے.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فہد لی یا الہی وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجل إليك بين أهلها وجيج الآملين ولا أصرخ إلا إليك يا صراخ المستصرخين ولا أبكي إلا عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فولك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبهم وأنت تسمع صوته وترى مكونه أم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم الضعف أم كيف يتقلقل بين أصباغهم وأنت تعلم الصدق أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا أم كيف يرجو فولك في عتقه منهم فتتركه فيها هيهات ما ذلك ولوا بك ولا المعروف من فولك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك
فباليقين أقطع لولو ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكن لك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين.
عزيز سامعين، مولاي متقيان أمير المؤمنين حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
کیسے سہوں گا شدت آتش کی سختیاں جبکہ ہے تیری ذات نہایت ہی مہرباں، کیسے رہوں گا قار جہنم کے درمیاں جبکہ ہے تیرے عف کا کامل مجھے گماں، تو کردگار مالک و مختار دین ہے مجھ کو خدایا عف کا پختہ یقین ہے، مجھ کو خدایا عف کا پختہ یقین ہے۔ یا رب مجھے قسم ہے تیرے لطف عام کی گویائی تو نے بخشی اگر کچھ کلام کی، دوں گا دہائی حشر میں جب تیرے نام کی فریاد سب سنیں گے تیرے اس غلام کی۔ یوں عاشقان رب پہ اولا جان کھوتے ہیں جیسے کہ سائلان کرم غم سے روتے ہیں، جیسے کہ سائلان کرم غم سے روتے ہیں۔ ہر دم تجھے پکاروں گا اے رب دو جہاں، اے مومنوں کے والی و مالک ہے تو کہاں، اے حق شناس لوگوں کی امید کے نشاں، اے صادقوں کے قلب کے محبوب و مہرباں، پاکیزہ تر ہے ذات غفور الرحیم کی، کرتا رہوں گا حمد خدا عظیم کی، کرتا رہوں گا حمد خدا عظیم کی۔ جب تو سنے گا مجھ سے گنہگار کی پکار ہوگا جو معصیت کے سزاؤں کا خود شکار، محبوس ہوگا قار جہنم میں بدشوار، جرم و خطا پہ اپنی بہت ہوگا شرمسار، ہر نیک دل میں تیرے کرم کی نوید ہے، نظروں میں جس کی رحمت حق کی امید ہے، نظروں میں جس کی رحمت حق کی امید ہے۔ تجھ کو خدا سمجھ کے پکارے زبان سے یا رب جو مطمئن ہو تیری ہر امان سے، جس کی فقط امید ہو تجھ مہربان سے، بخشش طلب جو کرتا ہو رب جہان سے، تڑپے جو تیرے خوف سے ایک اضطراب میں، یا رب بتا وہ کیسے رہے گا عذاب میں، یا رب بتا وہ کیسے رہے گا عذاب میں۔ جس کو تیرے ہی لطف فراواں کی آس ہے، جس دل میں صرف تیرے کرم کی مٹھاس ہے، جو شخص جرم عصیاں سے بے حد اداس ہے، تیرے کرم کی آس فقط جس کے پاس ہے، کیا وادی سقر میں وہ بستی بسائے گا، کیا پھر بھی وہ عذاب کی سختی اٹھائے گا، کیا پھر بھی وہ عذاب کی سختی اٹھائے گا۔ جب تو سنے گا عبد گنہگار کی فغاں، دیکھے گا اس کو قار جہنم کے درمیاں، तू जानता है वो है नहीं फौर नातवा, क्यों कर उसे सताएंगी दोजख की सख्तियां। ईमां के साथ जिसमें तड़प है सवाब की, टूटेंगी उस पर बिजलियां क्यों कर अजाब की, टूटेंगी जिस पर बिजलियां क्यों कर अजाब की। ईमां के साथ तुझको पुकारे जो किरदगार, जिसको है तेरे फजलो करामत का इंतजार, क्या फिर भी तू सुनेगा ना उस शख्स की पुकार। ऐसा तेरा शोआर नहीं रब्बे जी वकार, चर्चा नवाजिशों का तेरी साफ साफ है, ऐसा सुलूक तेरे करम के खिलाफ है, ऐसा सुलूक तेरे करम के खिलाफ है। कामिल यकीन है मुझको खुदावंद बहरोबर, सब मुनकरों के वास्ते पैदा हुआ सकर, जिसमें उदू तमाम तेरे होंगे बदगुहर। तू चाहता तो होता जहन्नम खुशी का घर, होता अगर न फैसला तेरी जनाब का, पैदा न करता तू कभी खित्ता अजाब का, पैदा न करता तू कभी खित्ता अजाब का। है नाम तेरे सारे के सारे ही लाजवाल, खाकर कसम तू कहता है खुद रब्बे जुल जलाल, दूजख में होंगे तेरे उदू गम से खस्ताहाल, डालेगा काफिरों पर जहन्नम का हर वबाल। आराम और सुकून वो हरगिज न पाएंगे, बदकार जिन्नो इंस जहन्नम में जाएंगे, बदकार जिन्नो इंस जहन्नम में जाएंगे, बदकार जिन्नो इंस जहन्नम में जाएंगे।
سامعین، پروگرام اسوہ بشریت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعض اہم گوشوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں بھی آپ کی عظیم و شان اور نورانی شخصیت کے بعض اہم پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی جوانی کے ایام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ خلافت و حکومت میں بسر ہوئے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی نہ صرف باپ ہونے کے عنوان سے بلکہ امام و رہبر ہونے کی بنا پر پیروی کی تھی، اور آپ کے سچے مطیع و فرما بردار شمار ہوتے تھے۔ دوسری جانب حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کی توانائیوں اور شائستگیوں سے بخوبی واقف تھے، لہذا واقعہ جنگ جمل میں انہیں حضرت عمار یاسر کے ہمراہ کوفے کے عوام کے نام خط لکھ کر روانہ کیا تاکہ ان لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی حمایت اور بیعت کے لیے آمادہ کریں۔ جب آپ کوفے میں داخل ہوئے تو لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور خداوند عالم کا شکر بجا لاتے ہوئے محمد و آل محمد پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور لوگوں کو میدان جنگ کی دعوت دی، اور پھر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں خداوند عالم، اس کی کتاب،
اس کے پیغمبر کی سنت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے سب سے عادل ترین، عالم ترین اور شائستہ ترین فرد کی بیعت کے لیے دعوت دوں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی قرآن کریم نے مدح و ثنا کی ہے اور خداوند عالم اور اس کے رسول کی پیروی کرنے میں کسی نے بھی ان پر سبقت نہیں کی ہے۔ وہ شخص جو ایک طرف تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی بھی ہے اور دوسری جانب آن حضرت کا داماد بھی ہے، وہ تمام لوگوں سے ہر نیک خصلتوں میں بہتر و اعلیٰ ہے۔ یہ وہی عظیم فرد ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ ان سے دور ہو گئے تھے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، حالانکہ لوگ خدا کا شریک قرار دے کر بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کی رکاب میں رہ کر جنگ کی، حالانکہ لوگ خوف و ہراس سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ وہی عظیم انسان ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جبکہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ وہ شخص جو ہر معاملے اور ہر مقام پر سب سے آگے تھا، اور اس عظیم شخصیت سے کسی بھی شخص کا کسی بھی اعتبار سے موازنہ یا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسا عظیم انسان تم سے مدد طلب کر رہا ہے اور تمہیں حق کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ جمل کے قانون کو توڑنے والوں کو غلط اقدام اٹھانے سے روکا جا سکے اور وہ پشیمان ہو جائیں اور تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ وہی گروہ جس نے علی علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کو قتل کر دیا اور آپ کی حکومت میں کام کرنے والوں سے انتقام لیا، بیت المال کو تاراج کر دیا، اور اب بھی اس عظیم شخص کے مقابلے میں صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پس اے لوگو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے عظیم فریضے کو انجام دو، اور نیک امور انجام دینے کے لیے جس میں نیک اور پاکیزہ افراد شریک ہیں آمادہ ہو جاؤ، ایسی صورت میں پروردگار عالم تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب خلافت اور حکومت امام علی علیہ السلام کے مخالفین کے چہروں سے نقاب الٹ کر ان کے حقیقی چہروں کو لوگوں پر واضح کر دیا، تو مخالفین نے غلط اور ناروا باتیں معاشرے میں پھیلا کر فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے نورانی چہرے کو داغدار کرنا چاہا اور انہیں ایک آرام پسند شخص کے عنوان سے روشناس کرانے کی کوشش کی، جبکہ آپ بہت ہی بڑے بہادر اور صاحب شہامت تھے، لہذا آپ کے وجود میں ذرہ برابر بھی خوف و ہراس نہیں پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اسلام میں ناب محمدی کو مستحکم و ثابت کرنے اور اس کے دفاع اور بنی امیہ کے اسلام کو باطل قرار دینے میں کسی بھی طرح کی فداکاری اور جان نثاری سے دریغ نہیں کیا، اور ہمیشہ خداوند عالم کی راہ میں مجاہدت کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ جنگ جمل میں آپ اپنے والد ماجد، فاتح بدر و حنین اور خیبر و احد حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حماسہ آفرین جنگ کی اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب با وفا پر سبقت حاصل کی اور دشمن کے قلب لشکر پر حملہ کیا اور ان پر کاری ضربیں لگائیں اور بہت سے افراد کو واصل جہنم کیا۔ جنگ صفین میں بھی فوجیوں کو مہمیز کرنے اور امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی فوج کو معاویہ کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کرنے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اپنے ہیجان انگیز اور شعلہ ور خطبوں کے ذریعے کوفہ والوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی سرداری میں دشمنان اسلام سے مقابلہ اور جنگ کرنے کی دعوت دی۔ دین مقدس، نظام اور امامت کے دفاع کے سلسلے میں فرزندان رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین سرکار سید و شہداء علیہم السلام کی جد و جہد اور راہ خدا میں جانثاری اس قدر شدید اور شجاعانہ تھی کہ جنگ صفین میں لوگوں کا یہ خوف ستانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں یادگاریں شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ لہذا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حسنین کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جنگ صفین اور جنگ جمل کے علاوہ خوارج کے ساتھ، کہ جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، بہترین کردار ادا کیا ہے۔ خوارج وہی گروہ تھا جس نے عمر ابن عاص کی فریب کاریوں اور اس کی مکارانہ چالوں میں گم ہو کر مسئلہ حکمیت کو حضرت علی علیہ السلام پر مسلط کیا اور حق کو، کہ جو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہونے کے قریب تھا، شکست سے روبرو کر دیا۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اسی گروہ کی تاسی کرتے ہوئے عصر حاضر میں داعشیوں اور دوسرے تکفیری گروہوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ دشمنوں کا فریب کارانہ اسلحہ اور حربہ تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا اس گروہ نے نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیا، بلکہ امام حسن علیہ السلام کی جانب سے معاویہ کے خلاف بنائے جانے والے تمام منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا اور دشمنان اہل بیت کے لیے کامیابی و کامرانی کا سامان فراہم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی امامت و حکومت کے دوران، جس میں آپ اسلام ناب محمدی کو اس کے تمام اہداف و مقاصد کے ساتھ زندہ کر سکتے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا مقاصد کو دوام بخش سکتے تھے، مگر ان حالات کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ اپنی خلافت کے تمام اوقات کو دشمنوں کی سازشوں کے ساتھ جنگ کرنے میں گزاریں، اور بالآخر انہیں افراد میں سے ایک شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے ہاتھوں نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جس وقت ابن ملجم کو گرفتار کر کے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، لعنت ہو تجھ پر اے رحمت خدا سے دور رہنے والے، اے دشمن خدا، تو نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو نے امام المسلمین کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا، انہوں نے تجھے پناہ دی اور تو نے انہیں یہ بدلہ دیا ہے، کیا وہ تمہارے لیے برے امام تھے کہ تو نے انہیں اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا؟ ابن ملجم نے کہا، اے ابو محمد، جو شخص بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں گر چکا ہو اور وہ اسی لائق ہو، تو کیا آپ اسے نجات دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام شدید غم و غصے سے رونے لگے۔ آپ کی آواز بکا سن کر تمام دوست داران علی علیہ السلام بھی گریہ و زاری کرنے لگے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے جسم اطہر سے قریب ہوئے اور بوسہ لیتے ہوئے عرض کیا، اے بابا، یہ آپ کا اور خدا کا دشمن ہے، اور خدا نے ہمیں اس پر مسلط کیا ہے۔ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، اے اللہ کے فرشتو، میری مدد کرو۔ اس کے بعد بہت ہی دھیمی لڑکھڑاتی اور مشفقانہ آواز میں ابن ملجم کی طرف رخ کر کے فرمایا، تم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو اور تم نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا جو تو نے اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگین کیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ مہربان نہیں تھا اور تجھ پر نیکی و احسان نہیں کیا تھا؟ تیرے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن ان سب کے باوجود میں نے تجھے آزاد رکھا اور تجھے بخشش عطا کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ تو اپنی بے بصیرتی اور کج فہمی کی بنا پر مجھے قتل کرنے کے لیے کوفے میں داخل ہوا ہے، جبکہ مجھے امید تھی اور میں نے کوشش بھی کی کہ تجھے ضلالت و گمراہی سے نجات دلا دوں۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، اپنے اسیر کے ساتھ نیکی کرو، اس پر رحم کرو، اس کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا اب بھی یہ بخشش کے لائق ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا، ہاں میرے لال، ہم ایسے خاندان سے ہیں کہ ہماری سیرت فضل و کرم کرنا اور ہماری عادت و طریقہ لوگوں پر احسان کرنا اور معاف کر دینا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی المناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایسے سخت و ناگوار حالات میں مشیت الہی کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی عظیم و سنگین رہبری کی ذمہ داری قبول کی۔ جس زمانے میں اسلامی معاشرے نے پے در پے تین جنگیں لڑی تھیں اور ہزاروں افراد مارے گئے اور زخمی ہوئے، اس وقت اسلام محمدی کی جگہ اسلام اموی نے لے لی تھی۔ صدر اسلام کی سادہ زیستی محلوں کی نشست و برخاست میں تبدیل ہو چکی تھی اور ایسا ماحول بن گیا تھا کہ عصر پیغمبر میں پائی جانے والی برادری و اخوت اور مساوات کا نام و نشان تک نہیں رہ گیا تھا، بلکہ طبقاتی فاصلے اور امتیازی سلوک کا دور دورہ تھا۔ اس زمانے میں صدر اسلام کے عظیم صحابہ جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو، کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی محبوب تھے، جلا وطن کر دیا گیا، اور اسی طرح میثم تمار کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ مخالفین اسلام کے خلاف لوگوں کو لالچ دے کر گمراہ کیا جا رہا تھا اور شیعوں کا نام و نشان مٹانے پر ہر ممکنہ کوششیں کی جا رہی تھیں، اور اگر حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے کسی عہدے پر فائز تھے تو انہیں ہٹایا جا رہا تھا۔ ایسے حالات و شرائط میں امام حسن علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے، لہذا آپ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان تمام حالات سے مقابلہ کیا اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دوسرے اہم گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔